الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام. ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں حاضر ہیں. ناظرین، اس سلسلے میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورتوں میں بیان کردہ مضامین پر گفتگو کرتے ہیں. بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم سورہ آل عمران سے ایک مضمون پر بات کریں گے، شہداء کا زندہ ہونا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ان شہداء کو رزق ملنا، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے جو انہیں فضل مل رہا ہے اس فضل پر ان کا خوش ہونا. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون. ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں. ناظرین، سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرنے کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی بات واضح فرمائی کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہیں پر صبر کرنے والوں کی ایک عظیم جماعت یعنی شہداء کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اور جو خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. ان آیات مبارکہ میں شہداء کو اللہ تبارک و تعالی نے مردہ کہنے سے منع فرما دیا، نہ تو زبان سے ان کو مردہ کہو، اور نہ ہی دل کے اندر ان کے بارے میں یہ خیال رکھو کہ یہ مردہ ہیں، انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت نہیں، بلکہ واضح کر دیا کہ انہوں نے فانی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کر دی، اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تھا، اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے وہ قربان ہو گئے۔ اور جب یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان شہداء کو دائمی زندگی عطا فرما دی اور فرما دیا ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ بات تو قطعی ہے، یقینی ہے کہ شہداء زندہ ہیں کیونکہ قرآن میں آ گیا، لیکن ان شہداء کی حیات کیسی ہے، کس طرح کی ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں۔ اسی لیے ان پر شرعی احکام عام میت کی طرح ہی جاری ہوتے ہیں، جیسے قبر، دفن، تقسیم میراث، ان کی بیویوں کا عدت گزارنا، اور بعد عدت اگر چاہیں تو کسی اور سے نکاح کر لینا وغیرہ وغیرہ۔ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ سورہ آل عمران کے اندر یہ جو آیت بیان کی گئی ہے، یہ آیت مبارکہ شہدائے احد کے بارے میں نازل ہوئی، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب میں رکھ دیا، یا یوں کہہ لیں کہ سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے، وہ جنتی نہروں میں سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، سونے کی ان قندیلوں میں رہتے ہیں جو عرش الہی کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ جب ان شہداء کرام نے کھانے پینے اور رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ پیچھے دنیا میں رہ جانے والے ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ بھی جہاد سے بے رغبتی نہ کریں۔ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رکھیں اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو فدا کرنے کے لیے کوشاں رہیں اور جنگ سے کبھی بھی پیچھے نہ بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہاری یہ خبر ان کو میں پہنچاؤں گا، پس یہ آیت مبارکہ پھر نازل ہوئی۔ شہید اس مسلمان کو کہتے ہیں جو مکلف ہے، طاہر ہے، جو تیز ہتھیار سے ظلمن مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یا مارکہ جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ بھی آسائش نہ پائی۔ اس پر دنیا میں یہ احکام لاگو ہوتے ہیں کہ نہ تو اسے غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، اور اس کے کپڑوں میں ہی اسے رکھا جائے گا، اور اسی طرح اس پر نماز پڑھ کر اور اسے قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ ناظرین، بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا طلب علم اور سفر حج کی غرض سے راہ خدا میں سفر کرنے والا، یہ سب بھی شہداء میں آتے ہیں۔ حدیثوں میں ایسے شہداء کی تعداد کم و بیش 40 سے زائد ہے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ سے اور سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہے، جسم کے فنا ہونے کے ساتھ فنا نہیں ہوتی۔ یہاں آیت میں شہداء کی کئی شانیں بیان کی گئی ہیں، فرمایا کہ وہ کامل زندگی والے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روزی ملتی ہے، وہ بہت خوش باش ہیں۔ شہداء کرام زندوں کی طرح کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، عیش کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شہیدوں کی روح اور جسم دونوں ہی زندہ ہیں، صرف جسم نہیں، صرف روح نہیں، بلکہ روح اور جسم دونوں کو اللہ رب العزت نے دائمی زندگی عطا فرمائی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے زمانہ مبارک میں اور اس کے بعد بھی اس بات کا بکثرت معائنہ ہوا ہے، تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئیں اتفاقاً تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے، کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ شہداء کرام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم، انعام و احسان، اعزاز و اکرام اور موت کے بعد اعلی قسم کی زندگی دیے جانے پر خوش ہیں۔ نیز اس بات پر بھی وہ خوش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنا مقرب بنا لیا، جنت کا رزق دیا، اور اس جنت کی نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی۔ جنت کی منزلیں حاصل کرنے کے لیے شہادت کی توفیق اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی، وہ اس بات پر خوش ہیں، وہ اس بات پر بھی خوشی منا رہے ہیں کہ ان کے بعد دنیا میں رہ جانے والے ان کے مسلمان بھائی دنیا میں ایمان اور تقویٰ پر قائم ہیں، اور جب وہ بھی شہید ہو کر ان کے ساتھ ملیں گے تو وہ بھی ان کرم نوازیوں کو پا لیں گے اور قیامت کے دن امن اور چین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ ترجمہ کنز الایمان، خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا۔ شہداء اللہ کے فضل اور اس کی نعمت پر خوشیاں مناتے ہیں، اور ان کے ہر زخم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ شہداء کے آئیے چند فضائل سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کے راہ خدا عز و جل میں زخم لگا وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا، اس کے خون میں خوشبو مشکی ہوگی اور رنگ خون کا، کہ رنگ تو خون کا ہوگا لیکن اس میں خوشبو خون کی نہیں ہوگی بلکہ مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسی کسی کو ایک خراش لگنے سے ہوتی ہے، اور ایک روایت میں فرمایا جیسے اتنی جتنی چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جانے کے بعد شہید تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور 10 بار اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جہاد کر کے شہید کیے جانے کے بعد میں بھیجا جاؤں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا اے ابن آدم تو نے اپنے مقام کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، بہت اچھی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو مانگ، اگر کوئی تمنا ہے تو وہ عرض کرے گا، میں تجھ سے فقط اتنا سوال کرتا ہوں کہ مجھے تو دنیا کی طرف واپس لوٹا دے اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، بس میری یہی ایک تمنا ہے۔ وہ یہ سوال اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وفات نصیب فرما۔ سبحان اللہ، ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ان دونوں دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت زخموں سے چور ہے، لیکن پھر بھی اعلائے کلمت اللہ کے لیے ابو سفیان کے تعاقب میں نکل پڑے۔ جی ہاں ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو اللہ و رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، ان کے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ آئیے اس آیت مبارکہ کا شان نزول سماعت کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ صحابہ کب زخموں سے چور ہوئے اور پھر ابو سفیان کے تعاقب میں حضور کے حکم پر پھر نکل پڑے۔ جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب ابو سفیان اپنے ہمراہیوں کے ساتھ روحا نامی جگہ پر پہنچا تو پھر انہیں افسوس ہونے لگا کہ ہم واپس کیوں آ گئے، مسلمانوں کا بالکل ہی خاتمہ ہم نے کیوں نہ کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے روانگی کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ کرام علی مردوان کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی اور جو جنگ احد کے زخموں سے چور ہو رہے تھے، پہلے ہی لڑ کر آئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، پھر یہ حکم مل گیا کہ ابو سفیان کے تعاقب کے لیے نکلنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر صحابہ نے اپنی جانوں کو حضور کے سامنے حاضر کر دیا۔ کیسی عظیم ہستیاں ہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو ساتھ لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد نامی جگہ پر پہنچے جو مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، تو وہاں معلوم ہوا کہ مشرکین خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے ہیں، تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور صحابہ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام علی مردوان کی عظمت و ہمت کا بیان ہے کہ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً حاضر ہو گئے۔ ناظرین، آپ بدر کا واقعہ تو سنتے ہی ہیں کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد کم و بیش 313 تھی اور کفار ان کے مقابلے میں 1000 تھے. جنگی قوت زیادہ تھی، سواریاں زیادہ تھی، اچھے خاصے تیار ہو کر آئے تھے. مسلمانوں کے پاس ان کے مقابلے میں سواریاں کم تھیں، نیزے، تیر، تلواریں کم تھیں، یعنی ہتھیار کم تھا، سامان کم تھا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا سوائے چند ایک چیزوں کے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 2 ہجری تھی. آئیے آج آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک بدر صغرا بھی تھا اور اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام علی مردوان کو عظمتیں عطا فرمائیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ترجمہ کنز الایمان. وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہوا اور بولے، اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز. تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی اور اللہ کی خوشی پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. سبحان اللہ. ناظرین، یہ بدر صغرا کیا ہے؟ جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر یہ بات کہہ دی کہ اگلے سال ہماری آپ کی مقام بدر میں جنگ ہوگی. 2 ہجری میں بدر میں پہلے جنگ ہو چکی تھی، اور پھر 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد سے جب یہ واپس پلٹ رہے تھے تو ابو سفیان چونکہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے پکار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ ہم آئندہ سال مقام بدر میں آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا، انشاءاللہ. سبحان اللہ. جب وہ وقت آ گیا اور ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں خوف ڈال دیا اور انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا. اس موقع پر ابو سفیان کی نعیم بن مسعود سے ملاقات ہوئی جو عمرہ کرنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا. ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اے نعیم، اس زمانہ میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اور اس وقت مجھے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں اور واپس پلٹ جاؤں، لہذا تم مدینے جاؤ اور کسی طرح حکمت و تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جانے سے روک دو. اس کے عوض میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا. نعیم نے مدینہ پہنچ کر دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر ان سے کہنے لگا کہ تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو؟ اہل مکہ نے تو تمہارے لیے بڑے بڑے لشکر تیار کر رکھے ہیں، خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی سلامت واپس نہیں آئے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ڈرا رہا تھا تاکہ یہ میدان جنگ کی طرف روانہ نہ ہو، میدان بدر کی طرف نہ نکلیں اور ابو سفیان کی واہ واہ ہو جائے. حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، یعنی میں تنہا بھی ہوا تو میں وہاں ضرور پہنچوں گا. ابو سفیان کے اس قاصد کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے نام کے ساتھ کیا اور مسلمانوں کو ان سے ڈرنے کی بجائے رب سے ڈرنے کا حکم دے دیا اور ارشاد فرمایا، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. ترجمہ کنز الایمان، وہ تو شیطان ہی ہے، نعیم بن مسعود کے بارے میں کہا، وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. اللہ اکبر. کہا کہ وہ تو شیطان ہے جو مسلمانوں کو مشرکین کی کثرت سے ڈراتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ مشرکین نے تمہارے لیے بڑے بڑے لشکر تیار کر کے رکھے ہیں اور خدا کی قسم تم واپس سلامت نہ پہنچ سکو گے. اس طرح ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ نعیم بن مسعود نے کیا کہ وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا. لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان منافقین اور مشرکین کا خوف نہ کرو جو شیطان کے دوست ہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، اور جب یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی دوسرے کا خوف باقی نہیں رہتا. جی ہاں ناظرین، جو رب سے نہیں ڈرتے وہ ہر کسی سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو رب سے ڈرتے ہیں پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کے دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیتے ہیں، وہ گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کر لیتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں کو قرآن پر چل کر قرآن کے مطابق عمل کر کے گزارتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارتے ہیں، پھر ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا کیونکہ وہ رب سے ڈرتے ہیں. اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو کافروں سے ڈرانا، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا، ان کے سامنے کفار کی طاقت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا تاکہ مسلمان ہمت ہار بیٹھے اور کفار سے مقابلے کا نام تک نہ لے، یہ سب حرکتیں تو کفاروں منافقین مشرکین کی ہیں. ایسے لوگوں کی ناظرین ہمارے زمانے میں بھی کمی نہیں، جنہیں مسلمانوں کو تو ہمت و حوصلہ دینے کی توفیق تک نہیں ہوتی، لیکن وہ کفار کی طاقت کو ایسا بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ان سے مقابلے کا نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں. یہ ہمیں چلتی پھلتی تصویریں نظر آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ترجمہ کنز الایمان، اور اے محبوب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر پر دوڑتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. حضور خدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا غم نہ کریں جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ کفار قریش ہوں، منافقین ہوں، یہود کے سردار یا مرتدین ہوں، کوئی بھی ہو جو اسلام پر نہیں ہے وہ اپنے کفر کی طرف دوڑ رہا ہے اور اسی کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ان سے ڈرنے کی حاجت نہیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لیے کتنے ہی لشکر جمع کیوں نہ کر لیں کامیاب نہیں ہوں گے. اور ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ملنے والے ثواب میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اسی لیے اس نے انہیں ان کے کفر اور سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیا اور ان کے لیے اخروی عذاب سے مکمل طور پر محرومی کے ساتھ ساتھ جہنم کا بڑا عذاب بھی ہے. تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے ناکامی، محرومی اور دردناک عذاب ان کا مقدر بن چکا ہے، ان سے کوئی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70 صحابہ کرام علیہ مردوان کو ساتھ لے کر حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے اور بدر میں پہنچے. وہاں 8 دن قیام کیا, مال تجارت ساتھ تھا اسے فروخت بھی کیا اور خوب نفع ہوا, اور پھر سلامتی کے ساتھ مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے اور جنگ نہیں ہوئی. چونکہ ابو سفیان اور اہل مکہ یہ خوف زدہ ہو کر مکہ مکرمہ واپس ہو گئے تھے, اس موقع کے متعلق یہ آیت مبارکہ اور اس کے بعد والی آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی. اس واقعہ سے بھی صحابہ کرام علی مردوان کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ جب انہیں کفار کے بڑے بڑے لشکروں سے ڈرایا جا رہا ہے تو بجائے ڈرنے اور بزدلی دکھانے کے ان کی ہمت اور جوان مردی اور بڑھ جاتی ہے, ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, ان کی زبانوں پر ایک ہی وظیفہ جاری ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر وقت اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے کوشا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ایمان کے راستے میں بڑی سے بڑی بھی مصیبت آ جائے اللہ جل مجدہ اس پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.